زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الحسين مصباح الهدى وسفينه النجاه درود پڑھ دیجئے محمد و آل
محمد صلی علی محمد و آل محمد
اعزائے گرامی قدر آج کی آخری گفتگو ہے اور شب جمعہ بھی ہے، شب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، اور جس حدیث کو میں کل بھی آپ کے خدمت بیان کیا تھا اسی حدیث کو میں تسلسل دے رہا ہوں آج کی زیارت کے موضوع سے کہ کل کی گفتگو میں بھی بات آئی تھی کہ امام علی مقام کی جو ہدایت ہے وہ ان کی زندگی تک محدود نہیں ہے، زندگی کے بعد بھی سینکڑوں لوگ ہدایت پاتے ہیں تو ذکر حسین ابن علی کو سننے کے بعد، نہ صرف یہ کہ ذکر امام علی مقام کو سننے کے بعد لوگ ہدایت پاتے ہیں بلکہ جس خاک میں اور جس سرزمین میں مولا حسین دفن ہوئے ہیں اس زیارت کرنے کی وجہ سے، اس خاک کی وجہ سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، اور کئی سارے سلسلے میں واقعات ہیں، میں چند باتوں کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ ایک بہت مشہور واقعہ سلیمان اعمش کا ایک سنی عالم دین سے ہے، اور اس واقعے کا ذکر کتاب مفاد الجنان کے اندر بھی موجود ہے اشارتاً۔ حاجی علی بغدادی کا پورا ایک واقعہ ہے اور واقعاً پڑھنے کے قابل ہے، جو افراد پڑھنا چاہیں اردو زبان میں بھی مفاد الجنان اویلیبل ہے۔ زیارت کاظمین اور اس کے بعد مسجد براسا، ان دونوں کے درمیان کے چیپٹر کے درمیان جو حکایت ہے اور جو واقعہ ہے وہ حاجی علی بغدادی کا ہے۔ بہت ساری اس کی باتیں ہیں امام زمانہ علیہ السلام سے، اس میں سے ایک بات یہ بھی تھی جو سلسلے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک شیعہ عالم دین کے سنی عالم دین سے گفتگو ہوئی۔ دیکھ، گفتگو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، انسان جدال کرے یا قتال تک پہنچ جائے وہ بری بات ہے، ورنہ گفتگو ہر موضوع پر ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، کھلے دل کے ساتھ ہونی چاہیے، بلکہ انسان الزام تراشیوں سے پرہیز کرے، ناشائستہ باتوں سے پرہیز کرے اور آئے ہمارے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ سنی عالم دین شیعہ عالم دین کے ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی، اس میں سے اہم موضوع تھا زیارت امام حسین کا، حج بیت اللہ کی زیارت، یہ تو سن میں آتی ہے بات، لیکن امام حسین کی زیارت اور اس میں اتنا اہتمام، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ زمانہ رسول اللہ کے اندر نہیں تھی اس لیے بدعت ہے۔ اچھا، زمانہ رسول اللہ کے اندر نہیں تھی اور بدعت ہے، اگر یہ قانون ڈیفائن کر دیا جائے تو پھر آپ بھی بدعت ہو جائیں گے کہ ہم بھی بدعت ہو جائیں گے کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے۔ تو اس قاعدے کو اس طرح سے پیش کیا جانا چاہیے کہ وہ چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی اور رسول اللہ نے منع بھی فرمایا تھا اور بعد میں ایجاد کی گئی، تو پھر آپ کی نمازیں مشکل میں آ جائیں گی۔ تو زمانہ رسول کے اندر وہ چیز منع قرار دی گئی ہو لیکن انسان نے اور کسی مسلمان نے آ کر اس کو ایجاد کر دیا ہو تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ کہا کہ یہ بدعت ہے، وہ بہرحال وہ نہیں مان دے، شیعہ عالم دین سمجھاتے رہے، سکھاتے رہے، بتاتے رہے، احادیث پیش کرتے رہے، نہیں مانے، یہاں تک کہ گفتگو چلتے تھے، رات کا وقت ہو گیا تو سنی عالم دین نے کہا کہ دیکھو تم بھی جا کر آرام کرو، ہم بھی آرام کرتے ہیں، صبح کے وقت آ کر تم میرے گھر پر آنا، غریب خانے پر آنا، پھر دوبارہ سے گفتگو کریں گے۔ بہت اچھا، یہ شائستہ طریقہ ہے، ٹھیک طریقہ ہے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور کئی سارے برادران اہل سنت اور کئی سارے اسی طریقے سے غیر مسلم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گوشے کے اندر جو نورانیت پائی جاتی ہے وہ پھر چنگاری کی صورت میں اجاگر ہوتی ہے۔ پھر بڑھتی ہے وہ. یہ محبت لیے ہوئے تھے لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اس لیے رات میں سو گئے. اگلا دن جب آیا تو شیعہ عالم الدین ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, دروازہ دستک دی, سوال کیا کہ آپ کے بابا جان کہاں ہیں, وہ عالم الدین جو ہم سے کل گفتگو کر رہے تھے وہ کہاں ہیں. کہا وہ تو چلے گئے. کیا کہاں گئے؟ کیا کربلا گئے ہیں. کہا ساری رات تو ہم سے بحث کرتے رہے کہ کربلا کی زیارت بدعت ہے, حرام ہے, نہیں ہونی چاہیے, اب خود کربلا چلے گئے. یہ دوڑے دوڑے پہنچے ان کے پاس اور ظاہراً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا شہر کربلا سے قریب قریب تھا. یہ جب پہنچے کربلا تو کیا دیکھا کہ مولا حسین کی زری کے پاس یہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور رو رہا ہے. یہ قریب گیا اور سوال کیا کہ بھائی تم تو پوری رات مجھ سے بحث کرتے رہے, یہاں پر آ کے پھر وہی کام کر رہے جو ہم کہہ رہے ہیں. تو کہا نہ پوچھو, میں جب تم سے جدا ہوا اور میں نے آرام کرنے کے لیے بستر بچھایا, میں سویا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ خواب میں میں نے دیکھا شب جمعہ ہے, رات کی تاریکی ہے اور جنت کا گویا منظر ہے. دو ہودج ہیں جو زمین اور آسمان کے درمیان چکر لگا رہی ہیں اور ان ہودجوں سے کچھ رقعے اور کچھ کاغذ نیچے زمین پر گر رہے ہیں. محشر والے ان کاغذوں کو اٹھاتے ہیں, ان رقعوں کو اٹھاتے ہیں, لے کر جاتے ہیں اور جنت پہنچ جاتے ہیں. میں بھی گیا دوڑتا دوڑتا کہ میں بھی وہ کاغذ اٹھاؤں, میں بھی جنت میں جاؤں. اس کاغذ کو اٹھایا, کھول کے دیکھا تو لکھا تھا کہ جس نے حسین مظلوم کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی ہے, جنت کا اس کا پروانہ ہے. اللہم صل علی محمد و کہ میں بھی گیا اس رقعے کو اٹھانے کے لیے لیکن میرے پاس وہ کاغذ ہی نہیں گر رہا تھا. میں تلاش کرتا رہا, ڈھونڈتا رہا, یہاں تک کہ میں نے اوپر دیکھا تو دیکھا تو دو بیبیاں موجود ہیں, ان بیبیوں کے ہاتھوں سے رقعے گر رہے ہیں. معلوم کیا کہ بیبیاں ہیں کون, بتایا گیا کہ ایک حسین کی نانی ختیجہ طاہرہ ہے, ایک حسین کی مادر گرامی فاطمہ زہرا ہے. یہ جنت کے پروانے اور جہنم سے امان نامے پھینک رہی ہیں. جو جو لے کر جا رہا ہے وہ امان پا رہا ہے اور جنت میں داخل ہوتا جا رہا ہے. میں نے کہا بی بی میرے لیے بھی ایک عنایت فرمائیے. تو بی بی نے مخاطب ہو کر کہا کہ تو تو میری بیٹی کی زیارت کا انکاری تھا, تو کہتا تھا بدعت ہے, زیارت پر نہیں جانا چاہیے. یہ صرف اس کو رقعہ ملے گا جو زیارت حسین کر چکا ہوگا. اب میں چونکہ دیکھ کر آیا ہوں اس لیے مجھے پتا چل گیا کہ کربلا کی زیارت کی کس قدر اہمیت ہے, لہٰذا کربلا جاتا ہے زیارت کرتا ہے. دیکھیں یقین کے مراتب ہیں, کچھ مراتب خود سورہ تکاثر کے اندر بیان ہوئے ہیں اور تکاثر کے اندر بھی قبروں کا ذکر ہے. لیکن وہاں جو قبروں کا ذکر ہے, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا ظاہراً آپ کی خدمت میں کہ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا, پورا قرآن پڑھنے کے بعد نتیجہ نکالا جاتا ہے, ورنہ وہی کام ہوگا جو یزید نے کیا ہے. تو اسی سورہ کے اندر قبر والوں کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. ارشاد کیا ہوتا ہے, الہاکم التکاثر, تمہیں غافل بنا دیا ایک دوسرے کی کثرت کی جنگ نے. کس چیز کی جنگ ہے؟ میرے پاس مال کثیر ہو, میرے پاس جاگیر کثیر ہو, میرے پاس شہرت زیادہ ہو, میرے پاس حکومت زیادہ ہو, میرے پاس زمین زیادہ ہو, اولاد, پرانے زمانے میں تو بہت ہوتا تھا, آج تو برعکس ہو گیا معاملہ, میرے پاس اولاد زیادہ ہو, قبیلہ میرا زیادہ ہو. تو الہاکم التکاثر, تمہیں کثرت کی جنگ نے غافل بنا دیا. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم کثرت کی تلاش میں قبروں تک بھی پہنچ گئے. کہ گنتے گنتے افراد کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے, وہ کہتا تھا نہیں ہمارا قبیلہ بڑا ہے, تو کہتے قبرستان چلو دیکھو کس کا قبیلہ بڑا ہے. تم قبرستان پہ پہنچ گئے, قبر تو پہنچ گئے. تو وہ جو غرور اور تکبر کے لیے اور فخر قبیلگی کے لیے قبرستان جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے, اس کی ممانعت کی گئی ہے. لیکن جو یہیں پر جا کر ولی اللہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں, یاد پروردگار کرتے ہیں, ان افراد کو یاد کرتے ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے, ان کے بارے میں کوئی مذائقہ نہیں. ان کے بارے میں قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے, ظاہراً آپ کی خدمت بیان بھی کی تھی, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, کہ اے رسول ان منافقین کے قبروں پر رہ کر آپ دعا نہ کیجئے جو ہمیشہ کے لیے مر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین کے قبروں پر کھڑے رہ کر دعا نہ کیجئے جو مومنین ہوں بلکہ امیر المومنین ہوں. ان کی قبروں پہ جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. قرآن منافقین کی قبروں کا منع کیا ہے. تو اسی سورہ کے اندر الحاق متکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین, یہاں پر علم الیقین کا لفظ ہے. یہ جو بحث کرنے والے لوگ ہیں اور ابھی کمپٹیشن میں مبتلا ہیں, ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا, جب تم قیامت کے میدان میں پہنچو گے تو تمہیں پتہ چلے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر دوبارہ تمہیں پتہ چلے گا, اندازہ ہوگا, وہاں پہنچو گے بہت ساری چیزیں روشن ہوگی. کلا لو تعلمون علم الیقین, یہاں تک کہ تم علم یقین کو حاصل کر لو گے. پھر آگے جا کر ارشاد فرمایا لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. ابھی علم یقین ہوگا جب تم قیامت کے میدان میں پہنچو گے, لیکن عین الیقین اس وقت ہوگا جب تم اپنے سامنے جہنم کو دیکھو گے. پھر عین الیقین ہو جائے گا. ایک ہے علم الیقین, مجھے معلوم ہے جہنم ہے. دوسرا ہے عین الیقین, میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ جہنم ہے. تیسرا ہے حق الیقین, محسوس کیا ہے. تین مرحلے. آگ اگر آپ یہی دنیا کے اندر محسوس کریں, آگ جلی ہوئی ہے, نظر آ رہی ہے, عین الیقین ہے. اگر دعا بلند ہو رہا ہے, میں نے آگ کو نہیں دیکھا, دعائیں کو دیکھ کر میں پہچان گیا کہ آگ موجود ہے, علم الیقین ہے. لیکن ایک یہ کہ میرا ہاتھ آگ میں چلا گیا, اب حق الیقین ہو گیا, پورا یقین ہو گیا. کیونکہ کبھی کبھار آنکھیں دھوکہ دیتی ہیں, انسان کا علم غلط ہو جاتا ہے, لیکن جب پورا اس کے اندر اتر جائے تو پھر پتہ چلتا ہے حق الیقین حاصل ہو گیا. تو یقین کے مراتب ہیں. اس شخص نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنت ہے جہنم ہے, اس طریقے سے رکے گر رہے ہیں, تو پھر اسے وہ یقین حاصل ہوا کہ آیا مولا حسین کی زیارت پر اور اس طریقے سے زیارت انجام. تو یہ یقین کے مراتب ہیں. اسی طریقے سے یہ دیکھیں, ایک موقع امام علی مقام نے کس طریقے سے اپنی شہادت کے بعد اس کی ہدایت کی, زیارت کے ذریعے اس کی ہدایت کی, زندگی کے بعد ہدایت کی. ایک اور موقع بھی ہے. مولا محسن فیض کاشانی کہتے ہیں کہ میں اصفہان میں تھا, بہت بڑے ہمارے عالم دین ہیں, کتاب وافی لکھی اور بہت ساری دیگر کتابیں لکھی, تقریباً اپنے زمانے کے مرجع تھے. کہتے ہیں کہ شاہ عباس صفوی کا ایک سفیر تھا جو فرانس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا تھا, بہت سارے اس کے پاس علوم تھے. اس میں سے ایک علم یہ تھا کہ تم جو چیز بھی چھپا لو وہ ڈھونڈ کر بتاتا تھا اپنے علم سے اور اپنے ریاضیات سے. وہ چیز کہاں پر ہوگی اس وقت, ریاضیات سے کہہ لیجئے یا ستارہ شناسی سے کہہ لیجئے یا علم حیث سے کہہ لیجئے, اسے پتا ہوتا تھا کہ فلاں چیز کہاں پر موجود ہے. اب مولا محسن فیض کاشانی, ان کو دربار میں بلایا گیا کہ بھائی یہ جتنے بھی علماء ہیں یہ تو پریشان ہو گئے, یہ تو کہہ رہے کہ عیسائی جو آ کر بتاتا ہے وہ شیعہ نہیں بتا پا رہا, عیسائی جو آ کر بتا رہا ہے وہ مسلمان نہیں بتا پا رہے ہیں. تو عیسائی کا علم زیادہ ہے, اس کا مطلب اس کا ایمان زیادہ ہے, وہ ایسی چیزیں بتا رہا ہے معجزاتی طور پر کہ اس کا مذہب صحیح ہے, اس کا دین صحیح ہے, لوگ ایسے ایسے عیسائی ہو جائیں. اچھا, ایسے واقعات بھی آئمہ کے زمانے بڑے ہوئے, اور ہر دور کے ظالم حکمران نے اگر کسی کو طلب کیا ہے تو یا امام کو طلب کیا ہے یا امام کے سچے چاہنے والے کو طلب کیا. اللہم صل علی محمد, بچا لیجئے, بتا دیجیے, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے, تو انہی کے ذریعے ہلاکت سے بچے. اب انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ کافر ہوتے ہیں, عیسائی ہوتے ہیں, یہودی ہوتے ہیں, ہو جائیں, لیکن مسئلہ یہ کہ سب کے سب اگر کافر ہو گئے تو یہ جو خلیفۃ المسلمین بنے ہوئے ہیں یہ کس پر حکومت کریں گے, یہ تو ہے ہی مسلمانوں کے خلیفہ. تو اپنے خلافت کو بچانے کے لیے معاملات کچھ کرنے پڑتے ہیں. بلایا گیا مولا محسن فیض کاشانی کو, وہ آنے کے ساتھ, اور یہ بھی آئمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اندر آئے کہ جب گفتگو فرماتے تھے, مناظرہ فرماتے تھے, تو اس مخاطب کو دیکھ کر گفتگو کرتے تھے. اگر مخاطب شریف انسان ہے, متواضع انسان ہے, تو الگ انداز سے گفتگو ہوتی ہے. اگر متکبر اور مغرور انسان ہے تو الگ انداز سے گفتگو ہوتی ہے. مولا محسن فیض کاشانی نے کہا کہ تم کوئی خاص عالم نہیں لگتے ہو. کیا بات کر رہے ہیں, میں اتنا جانتا ہوں جتنا ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا, میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا چیز چھپا کے رکھی اپنے ہاتھوں میں. آپ کوئی بھی چیز بند کیجئے, میں بتا سکتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز موجود ہے. اب کسی مرحلے تک پہنچانا تھا انہیں, اس لیے ملا محسن فیض کاشیانی نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھوں میں کیا ہے. سوچنے لگا, کافی دیر ہو گئی, سوچنے لگا یہاں تک کہ کافی دیر ہو گئی. مولا محسن فیض کاشانی نے کہا, دیکھا میں نے کہا تھا تم نہیں بتا سکو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں جانتا تو ہوں کہ کیا ہے, لیکن یہ نہیں جانتا کہ تمہارے ہاتھوں میں کیسے آئی. کیا تمہارا علم کیا کہتا ہے, کیا جانتے ہو تم کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ کیا تمہارے ہاتھوں میں میرے علم کے مطابق جنت کی خاک موجود ہے؟ لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تمہارے ہاتھوں میں آئی کیسے, تو آ نہیں سکتی. کیا اگر میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ کیسے آئی ہے میرے ہاتھوں میں تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ کہا کہ ہاں میں یقین کروں گا اگر آپ نے بتا دیا کہ یہ خاک آئی کیسے ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رسول نبی اکرم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرزند اور ان کے نواسے امام حسین مظلوم کربلا کی گرم ریتی پر شہید کیے گئے, وہاں پر دفنائے گئے. یہ کربلا کی خاک ہے جو میرے ہاتھوں میں موجود ہے. اگر تم یہ تمہارے نزدیک اگر یہ خاک خاک زمین نہیں خاک جنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت دینے والی جو ذات ہے وہ حسین کی ذات ہے, اور حسین ہی کے نانا اور حسین ہی کے نبی اور حسین ہی کے مولا کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اگر تمہارا علم کہتا ہے کہ یہ جنت تک پہنچاتے ہیں, ان کی سرزمین جنت کی سرزمین بن جاتی ہے, تو پھر تمہارے یقین اور تمہارے ایمان کے مطابق اب تمہیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے ان ہستیوں کا کہ جو انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہو. اس ایک خاک اور ایک دانے کی وجہ سے کاشانی کہتے ہیں کہ میرے پاس تسبیح موجود تھی, میں نے صرف ایک دانہ اپنے ہاتھوں میں رکھا تھا. اس ایک دانے کی وجہ سے وہ اتنا پڑھا لکھا عیسائی مسلمان ہو گیا, ہدایت پا گیا. ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, ہر ایک کی ہدایت فرماتے ہیں. تو جو زیارت کرنے کے لیے گیا ہے وہاں سے ہدایت لے کر آیا ہے, اور انسان جائے جب بھی زیارت کرنے کے لیے تو دیکھیں ہم بھی کسی کے پاس بھی جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں کی کوئی سوغات ہے تو ہمیں دے دیجئے, کوئی تحفہ تو عنایت فرمائیے, کیونکہ کسی کریم انسان کے پاس انسان جاتا ہے تو خالی ہاتھ لوٹ کر نہیں آتا. جب جب کربلا کی زیارت پر جائیں, جب جب معصومین کی زیارت پر جائیں, یہ دل میں آرزو رکھ کے جائیں مولا آپ تو کریم ابن کریم ہیں, ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے, کچھ دے کر ہمیں واپس کیجیے, ہمیں کچھ عطا فرمائیے. عاشق غلام رضا یزدی خراسانی, نام جیسا تھا اسم با مسمہ, عاشق غلام رضا یزدی, عاشق امام رضا بھی غلام امام رضا بھی. جاتے مولا رضا کی زیارت کرنے کے لیے, بہت سارے ان کے درمیان کے واقعات ہیں, میں اس کو حذف کرتے ہوئے, بہت بڑے عارف. چلے ایک بات ہے بس اشارہ تھا آپ کی خدمت بیان کروں پھر اصل مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اتنے بڑے عارف تھے کہ چونکہ طالب علم ہیں اتنے پیسے نہیں تھے, بہت شوق تھا کہ ایک مٹھائی یس کے اندر ہے جو بہت زبردست بڑی لذیذ ہوتی ہے وہ کھائیں, لیکن پیسے نہیں تھے اس لیے خرید نہیں سکتے تھے. ایک دن ایک پیسے جمع کیے اور بالآخر وہ حلوائی کی دکان پر جا کر وہ حلوہ لے کر آئے اور آ کر بیٹھے دسترخوان میں بیٹھے تھے کھانے کے لیے. اتنے عرصے کے بعد وہ حلوہ موجود تھا, وہ مٹھائی موجود تھی, جیسے ہی کھولا اس کو تو کسی دروازے پر سائل کی آواز آئی, میں بھوکا ہوں مجھے کچھ کھانا کھلا دو. اچھا ان کے پاس مٹھائی تھی, انہوں نے کہا کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے, روٹی نہیں ہے, چاول نہیں ہے. گئے فقیر کے پاس, کہنے لگے کہ بھائی میرے پاس یہ ایک مٹھائی موجود ہے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس, اگر تمہارا اسی سے گزارا ہوتا ہے تو یہی لے کے چلے جاؤ. وہ کہتا ہے کہ ہاں یہی دے دو مجھے. اور انہوں نے آئمہ اطہار علیہ السلام جس طریقے سے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, جس طریقے سے وہ تو تین دن تک کھانا کھلایا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے اور افطار بھی کرواتے تھے، انہوں نے تو ایک مرتبہ یہ قربانی دی، کہ یہ بھی رائے خدا میں دے دیا. اور اس کے بعد اپنے آپ کو کہا تھا، اے نفس تو نے مجھے غفلت سے بچا لیا، شیطان کے وسوسے سے بچا لیا، میرا نفس محفوظ ہو گیا، میری روح محفوظ ہو گئی. یہ عاشق غلام رضا یزدی ایک مرتبہ سفر پر نکلے مولا رضا کی زیارت کرنے کے لیے. زیارت کرتے کرتے پرانا زمانہ ہے، ایک شہر میں داخل ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے لگے. لوگوں نے دیکھا کہ ایک عالم دین ہے، کہا کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے نماز پڑھائی، ایسی نماز پڑھائی کہ سارے اہل محلہ کو پسند آ گئی. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہاں پر کوئی عالم نہیں ہے، مسجد موجود ہے، آپ یہیں پر امام جماعت ہو جائیں. انہوں نے کہا میں گیا ہوں زیارت کرنے کے لیے، یہاں پر میں امامت کرنے کے لیے، یہاں پر میں عالم دین بننے کے لیے نہیں آیا. فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، لیکن دیکھیں اس زمانے کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ کبھی کبھار انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. کہنے لگے کہ مولا آپ کی زیارت کرنے والے ہیں پھر بھی، لیکن آپ کے مکتب کی خدمت کرنے والے لوگ کم ہیں، اس لیے میں آپ کے مکتب کی خدمت کرنے کے لیے یہاں پر رک رہا ہوں. اور وہاں پر رک گئے، ایک عرصے تک نماز پڑھاتے رہے، درس دیتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد جب وہاں کے لوگ بھی تیار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ قافلہ بناتے ہیں، ہم جاتے ہیں مشہد زیارت کرنے کے لیے، تو سب مل کے ساتھ چلے مشہد زیارت کرنے کے لیے. اب نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب متاثر ہوئے وہ افراد ہیں، گئے زیارت کرنے کے لیے. مولانا رضا کے سامنے، حرم کے سامنے جب پہنچے، زیارت کی جو زیارت مخصوص ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ایک زیارت جو بہت اہم زیارت ہے، اور انشاءاللہ آج کی رات بھی چونکہ زیارت کی رات ہے، صرف فراموش نہ کیجیے گا، زیارت جامع کبیرہ، بہترین زیارت. زیارت جامع کبیرہ یہ زیارت صرف نہیں ہے، یہ سلام اور دعا صرف نہیں ہے، اس کے اندر پورا امامت کا درس موجود ہے. بتایا گیا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں، بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں یہ غلو نہیں ہیں، یہ امامت کے اختیارات ہیں. پورا امامت کا کورس موجود ہے زیارت جامع کبیرہ کے اندر. وہ زیارت پڑھ رہے تھے، زیارت پڑھتے پڑھتے اچانک زیارت پڑھتے پڑھتے کہنے لگے، نمی خام نمی خام، اپنے خاص لہجے کے اندر، نمی خام نمی خام. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اپنی زیارت کو کنٹینیو کیا. جو قریب موجود افراد تھے، زیارت ختم ہونے کے بعد سوال کیا کہ قبلہ آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے، نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے، کس کو کہہ رہے تھے؟ تو کہا کہ میں ابھی نہیں بتا سکتا، اگر میں زندہ رہا تو وقت آخر مجھ سے سوال کرنا کہ میں نے وہ کیا کہا تھا. یہ حقیقی عارف کی پہچان ہے، ہر جگہ پر اپنے واقعات بیان کر کے، اپنے قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں سے پیسوں بٹورنے کا کام نہیں کرتے. حقیقی عارف ہوتے ہیں جو اپنے عرفان کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے واقعات کو چھپا کے رکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر تم زندہ رہو میں بھی زندہ رہوں تو انشاءاللہ مجھ سے سوال کرنا. کہتا ہے کہ وقت آخر میں گیا عاشق غلام رضا یزدی کے پاس، میں نے کہا کہ قبلہ وہ مجھے یاد ہے واقعہ، ایک مرتبہ آپ زیارت پڑھے تو کہہ رہے تھے نمی خام نمی خام، آخر اس کا واقعہ کیا ہے؟ کہا کہ ہاں اب وہ وقت آ گیا ہے، مرنے کے قریب ہوں، بتا جاتا ہوں کہ مولا رضا کی مجھ پر کیسی عنایت ہے. کہا جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا اور زیارت پڑھنے لگا تو میرے دل میں ایک تمنا تھی، ایک دعا تھی، ایک خواہش تھی کہ مولا رضا میں وضو کرتا ہوں تو ایک زخم میرے ہاتھوں پر ایسا موجود ہے، جب جب پانی اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کبھی انسان کا ہاتھ جل جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہ مولا رضا آپ سے دعا ہے، آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، آپ تو نابیناؤں کو بینا کر دیتے ہیں، یہ چھوٹا سا زخم ہے، آپ میرا زخم ٹھیک کر دیجئے. میں یہ دعا لے کر زیارت پڑھتا جا رہا تھا تو مولا رضا تشریف لائے، انہوں نے میرے سامنے سے حجابات کو ہٹایا، میرے مقام کو جنت میں دکھایا. جب میں نے جنت کے اپنے مقامات کو دیکھا تو مولا رضا نے مجھ سے مخاطب اور کہا، اے عاشق غلام رضا یزدی، یہ اپنے سارے مقامات دیکھ رہے ہو، یہ سارے مقامات تمہیں اس زخم کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ میں زخم ٹھیک کر دوں تو مقامات سے تم محروم ہو جاؤ گے، میں زخم ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں. جیسے ہی مولانا رضا نے کہا کہ وہ چیزیں ہٹا لی جائیں گی اگر تم نے زخم ٹھیک کروا لیا, تو میں نے کہا نیمی خام نیمی خام, مجھے زخم ٹھیک نہیں کروانا, مجھے نہیں کروانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ رد نہیں ہوتا, دیتے ہر ایک کو ہیں, لیکن جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس کی مصلحت میں ہے. اگر دے دی جائے تو ممکن ہے کہ اس کے مراتب اس کے مقامات کم ہو جائیں, اور یہ ایک واقعہ نہیں کثرت کے ساتھ واقعات ہیں. کاظمین کی زیارت کا واقعہ ہے, خود امام رضا کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جس میں شیعہ حضرات آتے ملاقات کرنے کے لیے امام سے, امام نے منع فرما دیا. مشہور واقعہ, 30 دنوں تک آتے رہے, اور 30 دنوں تک دو دو مرتبہ آتے تھے, صبح بھی آتے تھے رات میں بھی آتے تھے, مولا رضا سے ملنا ہے مولا رضا سے ملنا ہے, مولا منع فرما دیتے تھے. یہاں تک کہ جب جانے لگے کہنے لگے خادم سے کہ ہم تو جانے لگے ہیں, ہمارا شہر میں اتنا ہی قیام تھا, اب اپنے وطن جا رہے ہیں, اب ملاقات کروا دو. امام رضا تک بات پہنچا, امام رضا نے کہا بھائی یہ اندر آ جائیں. جب یہ اندر آ گئے تو کہا کہ مولا ہم تو 30 دنوں سے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے, دو دو مرتبہ روزانہ آیا کرتے تھے, آپ ملاقات کیوں نہیں کرتے؟ امام نے شاہ فرمایا تم جو کہتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے. کہ مولا ہم نے کیا کہا؟ کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم میرے شیعہ ہو. یاد رکھو شیعہ صرف وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے. اگر تم ہمارے کہنے پر عمل نہیں کرتے ہو, تم یہ کہو کہ محب ہو, ہم سے محبت کرتے ہو پیار کرتے ہو, یہ نہ کہو کہ شیعہ ہو گئے ہو. شیعہ ایک بڑا درجہ ہے, بڑا درجہ ہے. یہ درس دینے کے بعد جب یہ جانے لگے تو امام نے فرمایا اپنے خادم سے مخاطب ہو کر, یہ کتنی مرتبہ ہمارے پاس آئے تھے؟ کہا یہ 60 مرتبہ آپ کے پاس آئے تھے, آپ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی. امام نے فرمایا اب 60 مرتبہ تم ان کے دروازے پر جانا, کہنا امام رضا نے تمہیں سلام پہنچایا. ان کے کرم میں کمی نہیں ہے, یہ ہمیں سکھانے کے لیے کرتے ہیں, ہماری تربیت کے لیے کرتے ہیں. جو ایک مرتبہ حاضری دیتا ہے, جو ایک سلام مولا حسین کو پیش کرتا ہے, وہ سلام محفوظ رہتا ہے, کبھی بھی کوئی سلام رد نہیں کیا جاتا. بس عزیزو آج سلام پھیرنے کی رات ہے, شب جمعہ ہے, شب مولا حسین ہے. انشاءاللہ مصائب کے ساتھ ہی ہم سلام بھی پیش کریں گے. آج چونکہ 5 محرم کی تاریخ آ گئی, ہماری آخری گفتگو بھی ہے, دل چاہتا ہے کہ جوانان بنی ہاشم میں سے کسی کے مصائب آپ کی خدمت بیان کرو. دیکھیں عجیب شوق تھا کربلا کے میدان میں جوانوں کو. عام طور پر جوان ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر نہ جائیں جہاں پر جان جانے والی ہو, اور یہ کربلا کے جوان ہیں, بار بار آتے تھے اور کہتے تھے مولا کب جان نچھاور کرنے کی اجازت دیں گے, کب جان قربان کرنے کی اجازت دیں گے. اور مائیں بھی ایسی تھی, یعنی کربلا کی مائیں ایسی ہیں جو بار بار اپنے بچوں کو سوال بلاتی تو سوال کرتی تھی بیٹا اب تک زندہ ہو, ورنہ کون سی دنیا میں ماں ایسی دیکھی ہے. خدا نہ خاصا کسی جگہ کے حالات خراب ہو جائیں, بیٹا وہاں پر موجود ہو تو فوراً ماں فون لگاتی ہے, کہتے بیٹا خبردار وہاں پر زیادہ دیر نہ رہنا, جلدی سے آ جانا, خبردار اس مقام پر نہ جانا وہاں پر خطرہ ہے, تمہاری جان جا سکتی ہے. عام طور پر ماں کے یہی جذبات ہوتے ہیں, لیکن یہ کربلا کی مائیں تھی جب اپنے بچوں کو دیکھتی تھی تو کہتی تھی اب تک زندہ ہو, کب اپنی جان کو حسین پر قربان کرو گے. کیا ہماری مادر گرامی, کیا بنت رسول کے سامنے ہمیں شرمندہ کرواؤ گے؟ بنت رسول نے سوال کر لیا میرا بیٹا تمہیں زیادہ عزیز تھا یا اپنی اولاد زیادہ عزیز تھی؟ لہذا میرے بیٹے پر اپنی اولاد کو قربان کیوں نہ کیا؟ اس عزیزو ہر ایک ماں کو سلام ہے, لیکن میں کیا بتاؤں, ایک ماں ایسی ہے جو باقی ساری ماؤں سے مختلف ہے. کیونکہ جتنی بھی ماں کا کوئی نہ کوئی لال جاتا تھا, کوئی نہ کوئی بیٹا جاتا تھا, کوئی نہ کوئی اولاد جاتا تھا, تو وہ ایک ماں ہوتی تھی جو اسے آ کر دلاسا دیتی تھی, جو اسے آ کر تسلی دیتی تھی, جو اس کے گریے کے ساتھ خود گریا کرتی تھی, جو اسے آ کر پرسا دیتی تھی. لیکن جب اس کے 2 شہزادوں کے لاشیں خیمے میں آئے تو وہ بی بی دکھائی نہیں دیتی. یہ کون سی بی بی ہے؟ ये हजरत और हजरत मोहम्मद की माँ हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब दोनों की लाशें आ गए, एक मतलब मौला हुसैन ने आवाज दी, बहन तुम्हारे बच्चों की कुर्बानी कबूल हो गई। तो वो बहन हमेशा दर खेमा पर इंतजार करती थी, खेमे से लाशे को लेती थी, माँ को पुरसा देती थी, लेकिन अब वो बहन दिखाई नहीं देती। एक मतलब मौला ने फरमाया, जरा तलाश करो ज़ैनब कहाँ मौजूद है। बीबियों ने तलाश करना शुरू किया तो क्या देखा, बीबी सजदे महमूद में थी और फरमा रही थी, या रब तेरा शुक्र है तूने मेरे बच्चों की कुर्बानियों को कबूल कर लिया। अज़रकुम अल्लाह, अज़रकुम अल्लाह। बस अजीज हो, बीबी की कुर्बानी कबूल हो गई। बीबी का कम बड़ा कम था, एक तरफ से अपने बच्चों को कुर्बान किया, दूसरी तरफ से अपने भैया अब्बास को कुर्बान किया, तीसरी तरफ से अपने माजाए मौला हुसैन को कुर्बान किया। ये बीबियां किस किस का गम खाए, ये बीबियां किस किस का गम उठाए। एक मरतबा बीबी एक जिंदान शाम के अंदर जब मौला हुसैन का सर आता है, बीबी मातम करती है, बीबी सर को पुरसा देती है। मौला गाजी अब्बास का सर आया, बड़ा मातम किया, लेकिन जब नो नन्ने नन्ने सराय कोई खड़ा ना हुआ। एक मरतबा लाने वाले ने कहा, अरे इनकी माँ क्या मर गई है। बीबी ने बच्चों के सरों को देखकर कहा, इनकी माँ तो जिंदा है लेकिन अपने हुसैन का मातम करें या अपने बच्चों का मातम करें, इन दोनों को मैंने हुसैन पर मार दिया, इसके बाद कभी बेटों का मातम